بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات. سامعین محترم، عزیزان گرامی، مومنین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز تاریخ کے ایک ایسے واقعہ سے کرنا چاہتا ہوں جو تاریخ کے دامن میں سنہری حروف سے لکھا ہوا ہے. تاریخ ایک عجیب و غریب واقعہ کی شاہد ہے. مصر کا بازار ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، اور لوگوں کے جمع ہونے کا مقصد ایک خوبصورت نوجوان کہ جسے یوسف کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کو خریدنا ہے. پورے مصر میں اعلان ہو چکا ہے کہ یوسف کو بیچنے کے لیے لایا گیا ہے. جس میں استطاعت ہو، جس میں طاقت ہو، جو اس قابل ہو کہ یوسف کو خرید سکے، وہ آئے اور اپنی طاقت اور اپنی حیثیت کے مطابق یوسف کی قیمت لگائے. یوسف کو لایا گیا نیلامی کے لیے، بیچنے کے لیے. تمام تر افراد اپنی تمام تر متاع حیات کے ساتھ جمع ہیں. بادشاہ وقت موجود ہے، وزراء موجود ہیں، عمراء موجود ہیں، تجار موجود ہیں، دکاندار موجود ہیں. کوئی ہیرے جواہرات لایا ہے، کوئی اپنا پورا خزانہ لے کے آیا ہے، کوئی اپنی تجارت کی آمدنی کو لایا ہے. اسی مجمع میں ایک شخص کی ایک بوڑھی خاتون پر نگاہ پڑی. یہ شخص اس بڑھیا کے پاس گیا اور جا کے پوچھنے لگا کہ اے بڑھیا، تو یوسف کو خریدنے کے لیے کیا لے کے آئی ہے؟ اس خاتون نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ اپنے ہاتھ سے، اپنے چرخے سے یہ سوت کا گولا کاٹ کے لائی ہوں. کہا کہ اے بڑھیا، اس ہجوم میں یوسف کو خریدنے کے لیے بادشاہ موجود ہے، بڑے بڑے عمراء موجود ہیں، اپنی تمام تر متاع حیات لے کے آئے ہیں، ہیرے جواہرات موجود ہیں، خزانے موجود ہیں، اور تو اس گولے سے یوسف کو خریدے گی؟ تو بڑھیا نے جواب دیا کہ اے بندہ خدا، پوری کائنات کی دولت مل کر بھی یوسف کو نہیں خرید سکتی، اور میں بھی جانتی ہوں کہ میں یوسف کو نہیں خرید سکوں گی، مگر آئی اس لیے ہوں کہ جب تاریخ میں یوسف کے خریداروں کی فہرست بنے تو میرا بھی نام ان میں شامل ہو. عزیزان محترم، یہ وہ ممبر ہے کہ اس ممبر پر آنے والا کوئی بھی محمد و آل محمد کی فضیلت کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا. ہم تو فقط آتے ہیں کہ روز محشر ہمارا بھی نام ذاکران محمد و آل محمد میں لکھ دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ذاکران محمد و آل محمد میں سر فہرست نام خود ذات باری تعالیٰ کا ہے. جن کی مدحا خود خدا کرے، ان کی مدحا کا حق ہم جیسے انسان کہاں سے ادا کر سکتے؟ صلوات پڑھی دو محمد. ہر انسان اپنی استطاعت، اپنی حیثیت، اپنی کیپیسٹی کے مطابق کوشش کرتا ہے، اور میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنی حیثیت کے مطابق جو ہو سکے ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر سکوں. ماہ محرم ہر سال آتا ہے. ایک واقعہ آج سے 1400 سال پہلے رونما ہوا، وقوع پذیر ہوا، اور اس کی یاد آج تک مسلمان ہر سال مناتے ہیں. عزاداری امام حسین کا اہتمام، مجالس عزا کا اہتمام، لوہے کا اہتمام، مرثیے کا اہتمام، تمام تر پروگرامز کا اہتمام ہر سال کیا جاتا ہے. ایک ہی طرح کا پروگرام ہوتا ہے، ایک ہی سلسلے کی کڑی ہوتی ہے، ایک ہی جیسا عمل ہوتا ہے، مگر ہر سال ایک نئے جوش، ایک نئے ولولے سے انجام پاتا ہے۔ 1400 سال سے یہ انسانیت سنتی آ رہی ہے، قیامت تک سنتی رہے گی، اور بچپن سے لے کر بوڑھا ہونے تک ہر مومن ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک عزاداری امام حسین میں شرکت کرتا ہے، مجالس میں آ کر شریک ہوتا ہے، ممبر سے بیان کی جانے والی باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھاتا ہے، ایک ہی بات کو بہت دفعہ سماعت کرتا ہے، ایک ہی عمل کو بار بار دہراتا ہے، لیکن اس کے باوجود نہ بوریت محسوس کرتا ہے، نہ ہی اسے کچھ عجیب لگتا ہے۔ اگر سوال کرنے والا یہ سوال کرے کہ تم ایک ہی عمل کو بار بار کیوں دہراتے ہو، تم ایک ہی مجلس کو بار بار برپا کیوں کرتے ہو، ایک واقعہ ہوا اس واقعہ کو ایک دفعہ بیان کر دیا، ختم کرو، یہ عزاداری ہر سال کیوں منائی جاتی ہے، اتنا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے، اتنا پیسہ اس پر خرچ کیوں کیا جاتا ہے، آخر اس کا فلسفہ کیا ہے، آخر اس کا مقصد کیا ہے، آخر اس کا ہدف کیا ہے، تو اس سوال کا جواب خود ایک سوال ہے، اس سوال کے جواب میں خود ایک سوال ہے جسے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں پوچھوں گا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم ایک ہی عمل کو بار بار کیوں دہراتے ہیں، ایک ہی طرح کے عمل کو بار بار رپیٹ کیوں کرتے ہیں، عزاداری امام حسین کو ہر سال کیوں مناتے ہیں، مجالس عزا کا ہر سال اہتمام کیوں کرتے ہیں، عزاداری کا ہر سال اہتمام کیوں کرتے ہیں، جبکہ ایک ہی عمل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، واقعات وہی جو ایک دفعہ گزر چکے، تمام تر اذکار وہی جو ایک دفعہ ہو چکے۔ تو میں جواب یہ دوں گا جو سوال کی شکل میں ہے کہ بندہ خدا، تم ہر روز بار بار پانی کیوں پیتے ہو، تم ہر روز بار بار کھانا کیوں کھاتے ہو، تو تم برملا جواب دو گے کہ الحیات فی الماء، کہ زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے، زندگی کا دار و مدار کھانے پر ہے، تو میں کہوں گا کہ دین محمدی کی حیات کا دار و مدار عزاداری امام حسین پر ہے۔ ہم عزاداری کا اہتمام اس لیے کرتے ہیں کہ دین محمدی کی بقا کا دوام نہ رک جائے، ہم عزاداری کا اہتمام، مجالس کا اہتمام اس لیے کرتے ہیں کہ حسین ابن علی نے ایک چیز کو نہیں بچایا تھا بلکہ ایک نظریے کو بچایا تھا، ایک مقصد کو بچایا تھا، ایک مشن کو بچایا تھا، اور اس مشن کو ایک دفعہ بچانے کے بعد روک نہیں دیا، بلکہ ایک لائن دی ہے حسین ابن علی نے۔ اور آج اگر یہ سلسلہ نہ ہو تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ ہم اصل میں قاتل اور مقتول میں فرق واضح کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا طریقہ کہاں سے لیا ہے؟ شیعت کا روز اول سے لے کر آج تک، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک طریقہ یہی ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کی عین رضا کے مطابق ہوتا ہے، اور اللہ کی رضا کا کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ قرآن۔ اللہ نے اپنی رضاؤں کو دنیا پر واضح کرنے کے لیے اپنے حبیب کی زبان سے جو پیغام ہم تک پہنچایا وہ ایک کتاب کی شکل میں قرآن کہلاتا ہے۔ قرآن سورہ یاسین میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، لتنذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین، کہ یہ قرآن ہدایت ہے، انذار ہے، ڈرانے والا ہے جن کو جو زندہ ہیں، اور پھر اس کے ساتھ متصل آخر کا ذکر کیا. اب خداوند متعال نے دو باتیں واضح کی, ایک یہ کہ وہ قرآن جس کی ہدایت کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو کافر ہے وہ مردہ ہے. تو اب چونکہ کافر کے مقابلے میں ایمان والا آتا ہے, اور ایمان کیا ہے؟ ایمان خدا پر ایمان لے کر آنا, خدا کی کتابوں پر ایمان لے کر آنا, خدا کے رسول پر ایمان لے کر آنا, یہ ایمان ہے اور اسی کو ہم دین کہتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ دین محمدی کو ماننے والا خدا کی نظر میں زندہ ہے. تو جس طرح سے میں نے پہلے مثال دی تھی کہ اگر پانی پی کر تم اپنی ظاہری زندگی کو بچانا چاہتے ہو تو خدا کی نظر میں جو زندہ ہے وہ دین والا ہے, اور دین کو بچانے والے کا نام حسین ابن علی ہے, اور اس کے ذکر کو ہم ہر سال برپا کر کے دراصل خدا کی نظر والے انسان زندہ کو تا حیات دام بخشنا چاہتے ہیں. سلامات پڑھی دفعہ محمد علیہ ہم چاہتے کیا ہیں کہ وہ انسان جو خدا کی نظر میں زندہ ہے. معصومین میں رسول اللہ سے لے کر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام تک عزاداری کا اہتمام کرنے والوں کے لیے کتنی فضیلتیں بیان کی, شفاعت کی ذمہ داری لی, قبر میں عذاب میں تخفیف کا وعدہ کیا, دنیا میں خیر و برکت کی بشارت دی, روز معاشر شفاعت کی ذمہ داری لی. یہ تمام تر فضیلتیں, یہ تمام تر برکتیں کس کے لیے؟ اس لیے کہا کہ عاشور کو, کربلا کو زندہ رکھو, عاشور کو, کربلا کو زندہ رکھو. اس لیے کہ عاشور اور کربلا پر دین محمدی کا دار و مدار ہے. زندہ رکھنا اب ہمارا ہدف ہے. کس طرح سے زندہ رکھنا, یہ خود خدا بتا رہا ہے. کس طرح سے بتا رہا ہے؟ تمام تر احباب جو آئے سے پہلے حج پر جا چکے ہیں, یا خدا بند متعال جو نہیں گئے ان کو حج پر لے جائے. جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ خدا کہتا ہے کہ او حجاج کرام, اے میرے گھر کے مہمانوں, تم آؤ اور آ کر وہ عمل کرو جو میں نے تم پر واجب قرار دیے ہیں. ان میں سے واجب اعمال جو انتہائی ضروری ہیں وہ کیا ہیں؟ کہ 10 ذی الحجہ کو حالت احرام میں عرفات سے منا کی طرف جاؤ, منا میں جا کر مزدلفہ سے راستے میں پتھر اٹھا کر لیتے جاؤ, منا میں جا کر صبح صبح 3 شیطان, ایک شیطان کو جسے شیطان اکبر کہا جاتا ہے, 7 پتھر مارو اور اس کے بعد واپس آؤ. واپس آ کر ابھی تک تم حالت احرام میں ہو, قربان گاہ میں جاؤ, جا کر قربانی کرو. یہ سب کس لیے کہا؟ کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج سے پہلے تاریخ میں میرے ایک نبی نے اپنے نبی بیٹے کی, میرے خواب کی وجہ سے قربانی کی تھی, بلکہ اس کی قربانی کو خداوند متعال ذبح عظیم میں بدل دیا تھا. اور اس قربانی کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے قیامت تک کے مستقی افراد پر واجب ہے کہ وہ حج پر جائیں اور جا کر اس طرح سے اس واقعہ کو زندہ رکھیں کہ جس طرح سے وہ واقعہ رونما ہوا تھا, اس کی مثل ایک واقعہ کو رونما کریں. تو میں کہوں گا کہ وہاں پر ایک نبی نے خواب دیکھا, اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہا اور شیطان کا پتھر مارے, خدا نے اس واقعہ کی یاد کا طریقہ کار بتا دیا. تو ہم اس حسین ابن علی کی عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں کہ جس نے فقط اور فقط نہ فقط یہ کہ اپنے نانا رسول اللہ کے خواب کو سچ کرنے کے لیے, بلکہ دین محمدی کی بقا کے لیے, خدا کے حکم کی تعمیل کے لیے, شریعت محمدی کو بچانے کے لیے, محمد کے حلال کیے ہوئے حلال کو بچانے کے لیے, بنو امیہ کی طرف سے حلال حرام کی تمیز کو مٹانے کے لیے کیا کیا تھا؟ 72 اسماعیلوں کی قربانی دی تھی. تو اب اس واقعہ کو بھی اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندہ رکھو تو اسی قسم کا ماحول پیدا کرو جو ہم کرتے ہیں. یہ عزیزان محترم خدا کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کسی اہمیت کے حامل واقعہ کو محفوظ کرو, اپنی نسل تک پہنچاؤ, اور واقعہ بھی ایسا ہو کہ جس میں خالصتاً خدا کے لیے, خدا کی خوشنودی کے لیے, خدا کے احکامات کی پیروی کے لیے کوئی عمل کیا گیا ہو، کوئی قربانی دی گئی ہو، اسی قسم کا واقعہ بنا لو. شیطان کو پتھر مارنا حضرت اسماعیل کی سنت، قربان گاہ میں جا کر ذبح کرنا ابراہیم کی سنت. تو ہمارے یہ جو محرم کے پروگرامز ہیں یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں اس واقعہ کو محفوظ رکھیں اور اسی طرح سے محفوظ رکھیں. اسی لیے جہاں تک ہو سکتا ہے ہمارے بزرگوں نے کوشش کی اور ہم اسی سلسلے کو اسی طرح سے ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو پتہ چل سکے اور ہماری زندگی کا دوام پہنچ سکے، باقی رہ سکے. یہ ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. میں نے جو قرآن پاک کی ایک آیت آپ کی خدمت میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بتحقیق بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. اللہ نے دین کو اسلام کے طور پر اور اسلام کو دین کے طور پر پسند فرمایا. دین دستور العمل کا نام ہے. انسانی زندگی میں جو کچھ ہونے والا ہے، جس طرح سے ہونے والا ہے، ایک انسان کی ان واقعات کے مقابلے میں ذمہ داری کیا ہے، جس کو دین کہا جاتا ہے. آج بالخصوص اور آج سے پہلے بالعموم ہر دور میں آزادی کا نعرہ لگایا گیا. ہر شخص چیختا ہے، چلاتا ہے، آزادی چاہیے، آزادی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے دنیا کی اکثریت ابھی تک آزادی کے مفہوم سے ناشنا ہے. مادر پدر آزادی کے قائل لوگ ہیں، جب بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ دیکھیے خدا نے آنکھ دیکھنے کے لیے بنائی ہے، جس سے دیکھے نہ تو اور کیا کرے. دیکھنے کی آزادی، کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ حلال کو دیکھو حرام کو نہ دیکھو، نہ محرم کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤ، اس کی پابندی نہیں ہونی چاہیے. کان سننے کے لیے ہیں، اس سے سنے نہ تو اور کیا کریں، آزادی ہونی چاہیے، جو دل میں آئے اسے سنیں. پاؤں چلنے کے لیے ہیں، آزادی ہونی چاہیے، جس کا جیسے دل چاہے چلے. ہاتھ استعمال کرنے کے لیے ہیں، آزادی ہونی چاہیے، جس کا جیسے دل چاہے ہاتھوں کی آزادی کو استعمال کرے. یہ انسان کا مفہوم ہے، انسان اس قسم کی آزادی چاہتا ہے. لیکن یہی انسان جو اس قسم کے استدلالات کرتا ہے، جب تو یہ کسی کی عورت کی طرف، جب تو یہ کسی نامحرم کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے تو آزادی کی بات کرتا ہے، لیکن جب کوئی دوسرا شخص اس کی عورت کی طرف دیکھتا ہے تو پھر کہتا ہے کوئی قانون ہی نہیں، یہ کیسا معاشرہ ہے. جب تو یہ اپنے ہاتھوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو کہا کہ آزادی ہونی چاہیے، لیکن اگر انہی ہاتھوں کو استعمال کر کے کوئی اس کے گھر سے چوری کر لے تو پھر کہتا ہے بھئی یہ کیسا معاشرہ ہے، قانون ہونا چاہیے، پابندی ہونی چاہیے. تو پتہ یہ چلا کہ انسان کی آزادی کا جو نظریہ مادر پدر آزادی ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ایک انسان کی آزادی دوسرے کی پابندی پر منحصر ہے. یعنی ایک انسان اگر چاہتا ہے کہ آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرے، اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، تو دوسرے کو چاہیے کہ اس کے حقوق کی پابندی کرے. اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ اپنے حقوق دوسروں سے منوائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے فرائض کی پابندی کرے، دوسروں کے حق کا خیال رکھے. اسی کو دین کہتے ہیں، اسی کو قانون کہتے ہیں. اور یہ دین، یہ قانون، جب ہم اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ دین کی ضرورت ہے، قانون کی ضرورت ہے، تو پھر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم دین کس سے لیں. کیا اس سے لیں جو خود ناقص ہے، یا اس سے لیں کہ جس نے انسان کی فطرت کو پیدا کیا، کہ جس نے خود انسان کو خلق کیا، جو انسان کی نیچر سے واقف ہے، جس کا نام خدا متعال ہے. تو انسانی عقل یہی کہتی ہے کہ معاشرے میں تعادل، توازن کو قائم کرنے کے لیے دین کی ضرورت، اور دین کا خالق اس کا حق خداوند متعال کو ہے. جو کچھ خدا چاہے وہ کرو. اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے خداوند متعال نے اعلان کیا, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور اللہ نے ملائکہ سے کہا, محفل ملائکہ میں, کہ میں اپنا زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ بات ذہن میں رہے, انی جاعلن فی الارض خلیفہ. یہاں پر خدا نے لفظ جاعلن جو کہ اس میں فاعل ہے کا صیغہ استعمال کیا ہے, اور جاعلن اس میں فاعل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عمل کیا جا رہا ہے یہ جاری رہے گا. یعنی کیا؟ یعنی خدا یہاں پر یہ کہہ رہا ہے, انی جاعلن فی الارض خلیفہ, آج بھی خلیفہ میں بنا رہا ہوں, کل بھی خلیفہ میں بناؤں گا. انی جاعلن فی الارض خلیفہ, خلیفہ مقرر کرنا میرا حق ہے, میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں, کل بھی خلیفہ میں بناؤں گا. فرشتوں نے کہا, اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویفسق الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. پروردگار, کیا تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو دنگا و فساد کرے گا, جو خون ریزی کرے گا؟ ہم وہ ہیں جو تیری تسبیح کرتے ہیں, جو تیری تقدس کرتے ہیں, تو ہمیں خلیفہ بنا دے. اب ملائکہ نے دو کام کیے, ایک تو اس کینڈیڈیٹ کی جس کو خدا نے اعلان کیا تھا اس کی بدخوری کی, کہا کہ پروردگار تو اس کو خلیفہ بنا رہا ہے جو دنگا و فساد کرے گا, جو خون ریزی کرے گا, اور دوسرے اپنی صفات کو بیان کیا کہ ہم تو وہ ہیں جو تیری تسبیح کرتے ہیں, تیرے تقدس کے قائل ہیں. پروردگار, اس کا کہنے کا مقصد کیا تھا ملائکہ کا؟ کہ تو ہمیں اپنا خلیفہ بنا دے زمین پر, یہی تھا. تو خدا نے کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون, جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. سوال کیا تھا, جواب کیا ہے؟ فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ کہ پروردگار یہ وہ ہے جو دنگا فساد کرے گا, جو خون ریزی کرے گا, اور ہم تیری تسبیح کرنے والے ہیں. تو کیا اللہ نے یہ کہا کہ یہ دنگا فساد نہیں کرے گا؟ کیا اللہ نے یہ کہا کہ یہ خون ریزی نہیں کرے گا؟ نہیں, خدا نے کہا, انی اعلم ما لا تعلمون, جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. دراصل خدا نے یہ نہیں کہا کہ یہ دنگا فساد نہیں کرے گا, یہ خون ریزی نہیں کرے گا, بلکہ کہا کہ یہ خلیفہ میرا ہے, تم کون ہوتے ہو مداخلت کرنے والے؟ تو عزیزان محترم, خدا نے خلافت کے مسئلے میں فرشتوں کو بھی حق نہیں دیا, انسان کو کیسے حق حاصل؟ جب ملائکہ بھی دخل نہ دے سکے تو وہ لوگ جو ہر لمحے اپنے ذوق کے قائل ہوں وہ کہاں سے خلیفہ بنا سکتے ہیں امت کے لیے؟ سلوات پڑھیں ایک دفعہ محمد علیہ. اب چونکہ ملائکہ کی محفل تھی, مقربین خدا موجود تھے اور وہ اظہار کر چکے تھے, تو خدا نے کیا کیا؟ خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, بس خداوند متعال نے آدم کو اسماء کا علم دیا. چونکہ فرشتوں نے کہا کہ پروردگار یہ دنگا فساد کرے گا, یہ خون ریزی کرے گا, اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں, تو ہمیں خلیفہ بنا دے, تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, تم کو آزما لیتے ہیں. وَعَلَّمَ الْآدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا, اور خداوند متعال نے علم دیا آدم کو اسماء کا. پہلی بات, تو فرشتوں کے جواب میں, فرشتوں کے سوال میں ایک جواب خدا نے دے دیا. کیا؟ فرشتوں نے کہا تھا خون ریزی, دنگا فساد, اعتراض تھا ملائکہ کا, تو خدا نے کیا کیا؟ وَعَلَّمَ الْآدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا, تو خدا نے کہا کہ تم جو دنگا و فساد اور خون ریزی کا اعتراض کرتے ہو اس کا ایک ہی جواب ہے, عَلَّمَ الْآدَمَ أَسْمَاءَ, کہ آدم کو علم دیا اسماء کا. تو دنگا و فساد اور خون ریزی کا خدا جو حل پیش کر رہا ہے وہ ہے علم. خدا کہہ رہا ہے ملائکہ سے کہ دنگا و فساد اور خون ریزی کا حل کیا ہے؟ علم. کیا علم مطلق؟ نہیں. علم آدم اسماء, اسماء کا علم, ایک مخصوص علم, ناموں کا علم, کہ دنیا میں جب بھی کہیں دنگا فساد ہو تو ان اسماء سے, ان اسماء کے علم سے دنگا و فساد کو اور فتنہ و فساد کو روکا جا سکتا ہے. ملائکہ نے اعتراض کیا تھا, خداوند متعال نے امتحان لینے کے لیے آدم کو اسماء کا علم دیا. ثم عرضهم علی الملائکۃ, اور پھر اس اسماء کے علم کو پیش کیا ملائکہ کے سامنے. وقال انبعونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین, اور کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم کہتے ہو کہ ہم مستحق ہیں خلافت کے اور یہ دنگا فساد کرے گا ہمیں بنا دے, تو ان اسماء کا علم بتاؤ, بیان کرو. تو فرشتوں نے کیا کہا کہ پروردگار, جتنا تو نے ہمیں عطا کیا ہے اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے. عاجزی کا اظہار کر دیا. اب یہیں پر خداوند متعال نے آدم سے کہا کہ تم ان اسماء کا علم بتاؤ. تو جب آدم نے بتانے کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کیا تو اس سے پہلے اب فرشتوں میں ایک اضطراب ہوگا, اور وہ چاہتے ہوں گے کہ ان اسماء کے علم کو جان لیا جائے. اور یقیناً ان کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا کہ یہ جو دنگا و فساد کے مقابلے میں علم ہے, اور علم بھی مخصوص اسماء کا ہے, ناموں کا ہے, یہ کون سا ہے؟ تو جب سوال کیا ہوگا یا ان کے ذہنوں میں سوال آیا ہوگا تو بارگاہ عزی میں عرض کی ہوگی کہ پروردگار, یہ اسماء کا علم جو ہے یہ ہے کیا ہے, یہ کون سے علم ہے کہ جو آدم کی خلافت کا باعث بن رہا ہے؟ تو پروردگار نے اپنے رسول کی زبان میں ہمارے لیے اور اس وقت ملائکہ کے لیے جو تعارف کروایا وہ کیا تھا, انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا قمر منیرہ ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء, کہ میں نے آسمانوں کو بنایا نہیں, میں نے زمین کو بنایا نہیں, میں نے یہ تمام تر چاند کو بنایا نہیں, یہ کسی بھی چیز کا پیدا نہیں کیا, الا فی محبت ہؤلاء, مگر یہ کہ ان کی جو ہؤلاء ہے محبت میں. ہؤلاء کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے, اس میں اشارہ عربی میں بہت سے ہیں, ہذا اس میں اشارہ, ہذا ہی اس میں اشارہ, ہذان اس میں اشارہ, ہوا اس میں اشارہ, ہما اس میں اشارہ, ہما ہم, ہما ہیا, ہما ہننا, انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا, یہ تمام تر اس میں اشارہ ہے. اس میں اشارہ کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ مشار علیہ نہ ملے. ہؤلاء یہ اسما. تو پروردگار ذرا مزید تعارف کروا دے, ہؤلاء ہے کیا؟ الذی ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت القصا, یہ ہؤلاء پانچ ہیں جو قصا کے نیچے ہیں. پروردگار ابھی بھی سمجھ نہیں آئی, ذرا مزید تعارف کروا دے. تو پروردگار کہتا ہے ہم اہل بیت النبوہ, یہ نبوت کے اہل بیت ہیں. یہاں پر غور رہے, نبی کے نہیں کہا, نبوت کے اہل بیت کہا ہے. نبی کے اہل بیت کوئی اور ہوتے ہیں, نبوت کے اہل بیت کوئی اور ہوتے ہیں. نبی کے اہل بیت نبی کے رشتہ دار, نبوت کے اہل بیت نبوت کے رشتہ دار نہیں ہو سکتے, بلکہ کیا ہوتے ہیں؟ قرآن پاک کہتا ہے کہ ہر نبی نبوت کی اینٹ ہے, ہر نبی نبوت کی اینٹ ہے. تو نبوت کے پہرے دار تو نبوت کے اہل بیت کون ہے؟ حضرت آدم نبوت کا اہل بیت, نبوت کی اینٹ. یہ بیت بنا کیسے؟ نبوت کے بیت بنا کیسے جو اس کے آنا ہوں گے؟ اس نبوت کے بیت کی پہلی عید حضرت آدم, جس کو زمین پر رکھا گیا اور اعلان کیا گیا انی جاعل فی الارض خلیفہ, اس کی ابتدا, اس بیت نبوت کی ابتدا زمین سے ہو رہی ہے. حضرت آدم سے یہ گھر بننا شروع ہوا, چلا حضرت موسیٰ تک, اب زمین سے کوہ طور تک پہنچ گیا, اب باتیں کوہ طور پہ آنے لگی, کوہ طور سے چلا حضرت سلیمان کا زمانہ آیا, اب یہ بیت نبوت ہوا میں پہنچ گیا, اب ہوا میں باتیں آنے لگی, چلا یہ بیت نبوت حضرت سلیمان سے اب خاتم النبیین تک پہنچا, اب کعبہ قوسین ادنی تک پہنچ گیا. تو یہ اہل بیت کہ جن کا ذکر کر رہا ہے خدا، جن کا بنا رہا ہے، جس کا تعارف کروا رہا ہے، جس کی وجہ سے آدم خلیفہ بن رہا ہے، یہ اہل بیت نبوت ہے. اور نبوت کا گھر زمین سے چلا کعبہ کوثین تک پہنچا، اور یہ کبھی زمین پر، کبھی ہوا میں، کبھی طور پر، کبھی کعبہ کوثین تک. تو اب جب یہ خاتم النبیین پر آ کر ختم ہو گیا، تو چونکہ نبوت کا گھر کہا ہے نا خدا نے، تو گھر کا دروازہ بھی تو ہوتا ہے، تو دروازہ ایسا ہونا چاہیے نا کہ زمین پر ہو تو زمین پر، ہوا میں ہو تو ساتھ ساتھ، کعبہ کوثین پہ جائے تو ساتھ ساتھ. بیت نبوت ہے، اور بیت نبوت کا مطلب کیا ہے؟ گھر، نبوت کا گھر. اور اس گھر کا دروازہ جب زمین پر ہے تو زمین پہ، جب ہوا میں ہے تو ہوا میں، جب کعبہ کوثین پہ پہنچتا ہے تو کعبہ کوثین پہ. پروردگار یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ نبوت کا گھر اور نبوت کے اہل بیت. اب ذرا اور تعارف کروا دے. ہم معدن الرسالہ، یہ رسالت کی کان ہے، یہ پانچ، یہ نام، یہ علماء اسم کہ جس کے بارے میں خداوند نے مثال تعارف کروا. ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، رسالت کی کان. چاندی کی کان ہوتی ہے، سونے کی کان ہوتی ہے، ہیرے جواہرات کی کان ہوتی ہے، یہ رسالت کی کان ہے. کس طرح سے؟ جو بھی رسول آیا، جو بھی نبی بنا، ان کے نور سے نکل کر تو بنتا رہا ہے نا، یہ رسالت کی کان ہے، انہی کے نور سے نکل نکل کے نبی بنتے رہے. سلام پڑھی ایک دفعہ محمد علیہ وسلم. عزیزان محترم، خداوند متعال تعارف کروا رہا ہے ہا اولائے کا، کہ ہا اولائے اس میں اشارہ مشار علیہ کون ہیں، یہ کون ہیں کہ جن کی وجہ سے خداوند متعال پہلے فرشتوں کو کہا کہ تم ان کا اگر کروا سکتے ہو تو تعارف کرواؤ، بتاؤ، اور پھر آدم سے کہا، اور جب یہ بات چلی تو ان کا اس طرح سے تعارف کروایا. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ وقت کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی، ہا اولائے ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. انشاءاللہ اس سلسلہ میں مزید کل سے گفتگو جاری رکھوں گا. صلوات پڑھیے کہ محمد و آل محمد. عزیزان محترم، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ جمع ہونے کا مقصد مجالس کا اہتمام، پروگرامز میں شرکت، ایک خاص ہدف، ایک خاص مقصد رکھتے ہیں. ہر سال محرم آتا ہے، ہمارے ہاں مہمان ٹھہرتا ہے، چلا جاتا ہے. ہر سال ایک نئے جوش، ایک نئے ولولے سے ہر مومن اپنی استطاعت کے مطابق زہرا کے گھر کے اجڑنے کا پرسہ دیتا ہے، اور محرم کے اختتام پر پھر بھی یہ حسرت رہ جاتی ہے کہ ہم زہرا کے لال کو جی بھر کے رو نہ سکے. ایک شخص کا واقعہ، ایران کا رہنے والا تھا، مومن تھا، آزادار تھا، خدا نے عجیب مصیبت میں مبتلا کیا کہ اس کے تمام تر بچے، اس کی بیوی ایک وبائی مرض میں مبتلا ہو گئے. یہ خود بھی فقر میں مبتلا تھا، نہ ان کا علاج کروا سکتا تھا اور نہ ان کے لیے غذا کا اہتمام کر سکتا تھا. پریشان اسی طرح سے اس کی گزر اوقات ہو رہی تھی کہ محرم کا چاند نظر آیا، اور اس شخص نے سوچا کہ میرے بچے، میری بیوی، ان کا تو خدا حافظ ہے، مجھے رزق ملے نہ ملے یہ خدا کی مرضی ہے، لیکن یہ ایام جو انتہائی اہمیت کے ایام ہیں، ان میں ہو نہ ہو تو زہرا کے لال کا پرسہ ضرور چلے. عزاداروں، یہ اسی نیت سے گھر سے چلا، مجلس میں جا کے شریک ہوا، جتنا ہو سکتا تھا اس سے دہرا کلال کا فرصہ دیا، عزاداری، جریہ، ماتم، اور اپنے دل کی تسلی کر کے گھر کو واپس آیا. گھر کا دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ بیوی بچے تندرست ہیں اور کھانے میں مشغول ہیں. تعجب کیا، کہنے لگا کہ جب میں گھر سے چلا تھا تو کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، مریض بھی تھے، یہ اچانک تبدیلی کیسے آئی؟ بڑی بیٹی نے آگے بڑھ کے کہا، بابا جب تم گھر سے گئے تو تھوڑی دیر کے بعد کسی نے ہمارے دروازے پہ آ کر دستک دی. ہم نے دروازہ کھولا تو ایک نوجوان کہنے لگا کہ پیچھے ہٹ جاؤ اور بیویوں کو آنے کا راستہ دو. کہا، بابا ہم نے دیکھا کہ چار پانچ برقعہ پوش خواتین ہیں جو ہمارے گھر میں داخل ہوئیں، صحن میں آ کے چادر کو بچھایا اور اپنی زبان میں کچھ کہنا شروع کیا. کہا، بابا ہمیں کچھ سمجھ تو آ نہیں رہی تھی، بس اتنا پتا چلتا تھا، کوئی بیوی کہتی تھی واہ باسا، کوئی بیوی کہتی تھی واہ اصغرا، کوئی بیوی کہتی تھی واہ حسینا، کوئی بیوی کہتی تھی واہ مظلومہ. کہا، بابا بیویوں نے گریہ کیا، گریہ کرنے کے بعد بیویاں جانے کے لیے روانہ ہونے لگی تو میں نے آگے بڑھ کے کہا کہ اللہ کا نام ہے بیویوں، ہمیں یہ تو بتاتی جاؤ کہ تم کون ہو اور کس لیے ہمارے گھر میں تشریف لائیں. تو کہا کہ ان میں سے ایک بڑی بیوی نے کہا کہ مجھے پہچانو، میں فاطمہ ہوں. جب بھی محرم کا چاند نظر آتا ہے ہم سب مل کے مومنین کے گھروں میں اپنے حسین کا پرسہ لینے جاتی ہیں. یہ عباس ہے جو ہمارے پہرے کے لیے ہمارے ساتھ آتا ہے. کہا، بابا ان بیویوں نے ہمارے سروں پہ ہاتھ پھیرا، ہماری بیماری دور ہو گئی. میں کہوں گا آزاداروں، آج ہم جو اتنے یہاں پر جمع ہیں تو یقیناً یہ بیویاں آج ہم سے بھی اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہوگی. عزادارو، مدینہ، حسین ابن علی، مدینہ کے گورنر نے کہا کہ حسین حسین تیرے نام یزید کا خط آیا ہے، آ کے خط کو پڑھتے جا. عزادارو، حسین کو یہ پیغام ملا. حسین نے تیاری کی، ابا کبا پہنی، سر پہ امامہ رکھا، تلوار لگائی اور جانے کے لیے تیار ہوئے تو بی بی زینب کو پتہ چلا. کہا، بھیا بھیا تم تو میرے بابا کی نشانی ہو، تم ہی تو میری ماں زہرا کی نشانی ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا، بہن مجھے دربار میں بلایا ہے. دربار کا سننا تھا کہ بی بی نے کہا، بابا بھیا میرا درباروں سے اعتبار اٹھ چکا ہے، ہاشمی جوانوں کو ساتھ لیتے جاؤ. تو حسین نے کہا کہ بہن مجھ اکیلے کو بلایا ہے. تو بی بی نے کہا کہ اچھا حسین تمہیں اکیلے کو بلایا ہے، تو ایسا کرنا کہ تم اندر اکیلے چلے جانا، ہاشمی جوان باہر کھڑے رہیں گے، اگر کوئی مشکل پڑے تو آواز دے دینا، تیری مدد کو آ جائیں گے. عزادارو، حسین ابن علی گئے، 18 ہاشمی جوان ساتھ، ایک طرف عباس، ایک طرف علی اکبر، سب نے حسین کو گھیرے میں لیا ہوا. حسین دربار میں پہنچے، جا کے پوچھا کہ کیا بات ہے. حسین کو نامہ دکھایا گیا، حسین نے خط کو پڑھا اور کہا کہ تم مجھ سے بیعت مانگتے ہو، میں وہ ہوں جو اہل بیعت میں سے ہوں، میں کبھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا. حسین یہ کہہ کر چلے، ابھی جب چلنے کے لیے نکلے تو پیچھے سے مروان نے کہا کہ ولید حسین کو کیوں جانے دیتے ہو، یہیں پر اس کا کام تمام کر دو. عزادارو، یہ بات ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں پڑی. حسین نے کہا، یبن زرقا انت تقتلونی، او نیلیا کو والی ماں کے بیٹے، کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ حسین کا یہ بلند آواز میں کہنا تھا کہ ایک مرتبہ عباس نے سنا، ایک مرتبہ اکبر نے سنا، جلدی سے آئے اور آ کر کہا کہ مولا مولا بتائیے کس نے غصہ کی ہے. علی اکبر نے کہا، بابا آپ بوڑھے ہو گئے تو کیا ہوا، آپ کا جوان بیٹا زندہ ہے، بابا بتائیے کس نے غصاخی کی، کس نے بے ادبی کی آپ کی شان میں، میں ابھی اس کی گردن کاٹ دوں گا. مولا عباس کہتے ہیں، مولا مولا غلام کو بتائیے کہ آپ کی شان میں غصاخی کس نے کی، میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، میں کہوں گا ہاشمی جوانوں تم تو آج موجود تھے، حسین کی ایک آواز پہ پہنچ گئے، آؤ کربلا میں دیکھا حسین کہہ رہا ہے المن ناصر ینصرنا المن مغیث یغیثنا المن ذاب یذبان حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو حسین مظلوم کی مدد کو پہنچے، کوئی ہے جو حسین کی فریاد کو پہنچے، ولا علی لعنت اللہ علی قومی علی وسیعلم الذین ایہ منتظرون.